درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم.
آج کے خطبے میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 تلاوت کی ہے. یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام, اور جو تمہیں سلام کرتا ہو اسے یہ نہ کہو لست مؤمنا, تم مومن نہیں ہو. پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا کہ مومن کا قتل یہ بدترین گناہ ہے, بدترین جرم. اور میں نے عرض کیا تھا کہ میرے مطالعے میں کوئی دوسرا ایسا جرم اور گناہ نہیں جس کے لیے اتنی شدید وعید اللہ پاک نے بیان فرمائی ہو جتنی شدید وعید ایک مومن کے قتل کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. اور مومن کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس کا ظاہر دلالت کرتا ہو اس کے مومن ہونے پر تو تم اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. یہ نہ کہو کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہو, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہو, حقیقت میں تم مسلمان نہیں ہو. زیادہ باریکی میں نہ پڑھو. روایت سنائی تھی میں نے کہ جب ایک صحابی نے ایک مومنہ راقبہ, مومن غلام آزاد کرنا چاہا تو وہ ایک لونڈی لے کر آئے جو نو مسلم تھی لیکن ابھی اسلام کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتی تھی. تو اللہ کے نبی نے بس اس سے یہ سوال کیا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں. من انا, میں کون ہوں؟ اس نے کہا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. تو حضور نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. زیادہ باریکی میں نہیں گئے اللہ کے رسول, ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے. اب اس سے سنے کہ ایمان مفصل سناؤ, ایمان مجمل سناؤ, اور فلاں دعا سناؤ, تو ایسا نہیں کیا. ایک ساتھی نے مجھے اس درس کے بعد بتایا کہ ان کے والد کے ہاتھوں ایک ہندو جوڑے نے یا عیسائی جوڑے نے ایمان قبول کیا اور ان کے والد نے بس ان کو کلمہ پڑھا دیا تو کہا کہ تم مسلمان ہو گئے. جیسا کہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نوجوان اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے جو وارث ہوتے ہیں وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی ان کے نابالغ ہونے کا بہانہ بناتے ہیں, کبھی مسلمانوں کے جبر کا بہانہ بناتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہوئے, ان کو مجبور کیا گیا مسلمان ہونے پر. تو اس جوڑے کے جو وارث تھے وہ بھی عدالت میں چلے گئے, عدالت میں مقدمہ کر دیا. یہ جوڑا حاضر ہوا, دونوں طرف سے وکیل مقرر ہوئے, اس جوڑے کی طرف سے بھی وکیل مقرر ہوا اور ادھر سے جو کافر تھے انہوں نے بھی وکیل مقرر کیا. اور عجیب بات یہ دیکھیں کہ وکیل دونوں مسلمان تھے, ماشاءاللہ. جو وکیل مسلمانوں کی طرف سے تھا وہ تو تھا ہی مسلمان، جو ان کافروں نے وکیل مقرر کیا ان کو دوبارہ گویا کہ کفر میں واپس لانے کے لیے، وہ بھی مسلمان تھا. تو جج نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ جی ہاں مسلمان ہیں. اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا؟ جی اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. کیا اسلام کے بارے میں جانتے ہو؟ ان نے کہا ہم جانتے ہیں. کیا جانتے ہو؟ ان نے کہا اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا جانتے ہیں. کلمہ آتا ہے وہ سنا سکتے ہیں. تو مسلمان وکیل نے اعتراض کیا کہ جی اگر واقعی مسلمان ہیں تو ان سے کہیں دعائے قنوت سنائیں، دعائے قنوت سنائیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی ہی جانتا ہے، اور وکیل را وکیل میں شناست، وکیل کو وکیل جانتا ہے. تو جو مخالف وکیل تھا اس نے کہا اچھا تم سناؤ دعائے قنوت، وکیل سے کہا تم سناؤ دعائے قنوت، اس نے کہا آتی تو مجھے بھی نہیں ہے. تو یوں وہ لاجواب ہو گیا. تو اتنی باریکی میں نہ جاؤ، ظاہری طور پر جب پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے تو فرمایا کہ اسی پر تحقیق کرو، اسی پر اکتفا کرو، اسی پر اکتفا کرو. اللہ اکبر. کسی کی جان لینے کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے، جان بچانے کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جان لینے کے لیے تو تحقیق کی جائے گی. اگر آپ درپے ہیں اس کے کہ یہ کافر ہے اس کو ہم قتل کریں گے تو اس کی تحقیق کرو، لیکن جان بچانے کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ واقعی مومن تھا اور آپ نے بغیر تحقیق کے قتل کر دیا تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، اور اگر وہ واقعی کافر تھا لیکن آپ نے ظاہر پر اکتفا کرتے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کے ہاں پکڑے نہیں جاؤ گے کہ اسے کیوں نہیں قتل کیا تھا. اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول بھی صحیح بخاری اور ترمذی وغیرہ دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے تھے، ایک شخص راستے میں ملا، چند بکریاں تھیں اس کے پاس، اس نے صحابہ کو دیکھا تو سلام کیا السلام علیکم، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے. بعض صحابہ نے کہا ما سلم علینا الا لیتعوض منہ، اس نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا مال اور اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کیا ہے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ بات کہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ تھے. اور یہ بھی آتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، یا سلام کیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا. بظاہر کفار کی سرزمین تھی، کافروں کا علاقہ تھا، تو بظاہر یہ تھا کہ یہ شخص کافر ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا کلمہ پڑھ کر یا مسلمانوں کو سلام کہہ کر. اس کے بعد یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا. تو آپ نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تو پھر تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کیا انما قالها خوفا من الصلاة، اے اللہ کے نبی اس نے جان بچانے کے لیے ہتھیار کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا تھا یا سلام کیا تھا. آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا ہے یا زبان سے کہا ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں، میں اس کے اس عمل سے، اس قتل سے میں بری ہوں. تو بھائی احکام کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں. اگر کوئی شخص ظاہر میں کلمہ کفر کہتا ہے تو ہم کافر کہیں گے، اس کو کافروں والا عمل کرتا ہے، بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو ہم اسے کافر کہیں گے. اور اگر کوئی ظاہر میں کلمہ ایمان پڑھتا ہے تو ہم اسے مومن کہیں گے. باطن کا معاملہ، دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. جیسے یہ غلط ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے اور پھر ہم اس کو کافر کہیں، ایسے یہ بھی غلط ہے کہ کافروں والے طریقے کرے، کافروں والے کلمے کہے اور کافروں کے انداز اختیار کرے اور پھر بھی ہم کہیں کہ یہ مومن ہے، یہ بھی غلط. میں نے گزشتہ دنوں اخبار میں دیکھا کہ ایک انڈین اداکار جو اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان، وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تصویر آئی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، مسلمان یہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، انفرادی معاملہ ہے، وہ جانے، اور اللہ جانے ہے مسلمان. تو بھائی پھر اسلام کیا رہ گیا؟ ایک شخص بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، کافروں والے طور طریقے بھی اختیار کرتا ہے، کلمہ کفر بھی کہتا ہے، تو اسے بھی اگر کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ پھر تو سب کچھ ختم، کوئی حد امتیاز ہی باقی نہ رہی. جو کچھ بھی کرو، وہ جو حالی نے کہا تھا، تم جو بھی کرو، قبر کو سجدہ کرو تو بھی مومن، غیروں سے مرادیں مانگو تو بھی مومن، اور غیروں سے امیدیں رکھو تو بھی مومن. یہ تو وہی صورتحال ہوگی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو. تحقیق کے بغیر کسی کی گردن اڑانا، کسی پر ہتھیار اٹھانا، کسی کا خون بہانا، یہ جائز نہیں. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کرتا ہو اس کے مومن ہونے کا انکار نہ کرو. تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس کثرت سے مال غنیمت ہے. یہ تربیت کی جا رہی ہے، صحابہ اکرام کی تربیت، کہ تمہارے کسی عمل سے بھی یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تم دنیا کے طلبگار ہو. جب تم نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں مال غنیمت کے طور پر ہنکا کر لے گئے، تو تمہارے اس عمل سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ تمہاری نظر دنیا کے سامان پر ہے. تو تمہارے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تم دنیا کے طلبگار ہو، بلکہ تمہارے ہر عمل سے یہ پتہ چلے کہ تم اللہ کی رضا کے طلبگار ہو، تم باقی دین کے وفادار ہو. جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے، اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، اللہ تمہیں بہت دے گا، اس کے خزانے بے پناہ. کذالک کنتم من قبل، اللہ فرماتے تم بھی پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر کرم کر دیا، تم بھی تو پہلے ایسے تھے. ظاہر ہے کہ جتنے تھے مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، یہ سارے کے سارے ہی نو مسلم تھے.
www.dasquran.com،
ان میں سے تو کوئی بھی جدی پشتی مسلمان نہیں تھا، سب ہی نو مسلم تھے. سب ہی نے اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان قبول کیا. فرمایا کیا تم اپنے ماضی کو بھول گئے؟ تم بھی پہلے ایسی تھے، کافر تھے، چھپ چھپ کر ایمان لاتے تھے کفار کے ڈر سے، اور تم جب ایمان کا اظہار کرتے تھے تو تمہارے ظاہر کا اعتبار کیا جاتا تھا. تمہیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے ظاہر کا اعتبار کرو. اللہ نے سورہ انفال میں بھی فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد رکھو جب تم تھوڑے تھے، تمہیں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈرتے تھے کہیں تمہیں کوئی اچک کر نہ لے جائے. فَآبَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. کل تم کافر تھے، آج مومن. کل تم کفار سے ڈرتے تھے، آج اللہ نے وہ ڈر نکال دیا، کل تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، آج اللہ نے تمہیں مدینہ منورہ کی صورت میں ایک مضبوط سلطنت وہ عطا فرما دی، اور کل تک تمہارے ظاہر کا اعتبار کیا جاتا تھا، آج تمہیں بھی دوسروں کے ظاہر کا اعتبار کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی گناہگار توبہ کر لے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کے ماضی پر اس کو نادم اور شرمندہ کرے، ہمیں یہ حق نہیں۔ ہم پر بھی یہ آیت صادق آئے گی، کذالک کنتم من قبل، کبھی تم بھی تو ایسی تھے، آج اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے تمہیں دین پر لگا دیا، اللہ نے تمہارے چہروں کو نبی کی سنت سے سجا دیا، اللہ نے تمہیں نمازی بنا دیا، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی گناہگار پر پھبتی کسو اور اس کا مذاق اڑاؤ۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر کرم کر دیا، فضل کر دیا، فتبینو، تو تحقیق کر لیا کرو۔ پھر فرمایا، ایک ہی آیت میں دوسری دفعہ فرمایا جا رہا ہے، تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے نہ کسی پر فتویٰ لگاؤ نہ کسی کی گردن اڑاؤ۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب اس کا استحضار ہوگا، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ باخبر ہے، تو پھر کسی مومن پر تلوار اٹھانا بڑا مشکل ہوگا، پھر تحقیق کر لے گا انسان۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، مسلمانوں میں سے بلا عذر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا، کہ قاعد اور مجاہد یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قاعد کا معنی ہے بیٹھ رہنے والا، نکما، بے عمل، کچھ نہ کرنے والا۔ امت ڈوبتی ہے تو ڈوبتی رہے، نبی کے دین کے شعائر اور علامات ختم ہوتی ہیں، ختم ہوتی رہیں، اسے کیا، وہ اپنے حال میں اور اپنی کھال میں اور اپنے مال میں اور اپنے عیال میں مست ہے، یہ قاعد ہے، بیٹھ رہنے والا، اور مجاہد جسے اس کی فکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، قاعد اور مجاہد۔ قاعد عین کے ساتھ ہے، ایک ہوتا ہے حمزے کے ساتھ، قاعد یہ رہنما کو کہتے ہیں، لیڈر کو کہتے ہیں۔ ویسے سچی بات یہ کہ عالم اسلام کے اکثر رہنما قائد نہیں ہیں، قاعد ہیں، قائد نہیں ہیں، رہنما نہیں ہیں، یہ قاعد ہیں، نکمے بیٹھے ہوئے جنہیں کوئی فکر نہیں، اپنے حال میں مست۔ اور ہم تو قاعد سے بھی اگلے کسی درجے پر ہیں، صرف نکمے نہیں ہیں، ہم مجاہد تو کیا ہوں گے، مجاور، مجاور، اسلاف کے نام پر پلنے والے، بزرگوں کے مزاروں کی چادریں بیچنے والے اور ان کا نام بیچنے والے۔ پدرم سلطان بودھ، میرے ابا جی بہت بڑے تھے، ابا جان بہت بڑے تھے، ہماری تاریخ، ہمارا ماضی بڑا شاندار تھا، بس یہ ماضی سن لو ہم سے، ہم ایسے تھے، ہم ویسے تھے، مجاوروں کی اکثریت ہے۔ اور ایک بات کہتا رہتا ہوں، اللہ پاک مجاہدوں کی دعا سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، مجاوروں کی نہیں۔ اور عجیب بات یہ کہ لوگ مجاوروں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں مجاوروں کے پاس، مجاورے، مجاور، نذرانوں پر پلنے والے، مفت خورے، بے عمل، بد عمل، عزت و ناموس کے لٹیرے، قبریں بیچنے والے، ان کے پاس جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، حضرت دعا کیجئے۔ اللہ مجاہدوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، مجاہدوں کی، جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے۔ اگر آپ نے اپنے بارے میں یہ طے کرنا ہو، فیصلہ کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ میں مجاہد ہوں یا مجاور، مجاہد ہوں یا قائد، تو یہ دیکھ لیجئے، اگر اللہ کے دین پر مال، جان، وقت، صلاحیت خرچ ہو رہی ہے اور امت کے زوال پر دل میں کڑن، غم، فکر، پریشانی ہے، تو آپ مجاہد ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجاور ہیں، قاعد ہیں، ہم پھر قاعد ہیں، بیٹھنے والے، نکمے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں ہم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ آپ مجاہد تھے، مجاہد، با وفا تھے، جانثار تھے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، خاندان، اقتدار، قوم، وطن، اولاد، جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے والے۔ چنانچہ اللہ سے جو دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو دعائیں کی، حالانکہ وہ دعائیں بظاہر ناممکن ماحول میں تھیں، لیکن اللہ نے وہ دعائیں قبول فرما لی۔ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہاں تو کوئی نہیں، اس وادی میں تیرے گھر کے پاس کوئی نہیں، اے اللہ اس کو آباد فرما رہے، فرما دے، اللہ نے آباد فرما دیا۔ اے اللہ اس کو امن عطا فرما دے، اللہ نے امن عطا فرما دیا۔ اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے، اللہ نے پھلوں کا رزق عطا فرما دیا۔ اے اللہ یہاں کی، یہاں والوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دے، اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، ایمان والوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، آل ابراہیم کی، آل اسماعیل کی محبت ڈال دی، مکہ کی محبت ڈال دی، کعبہ کی محبت ڈال دی، ایسی محبت ڈال دی کہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف ایسے کھینچتے ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو جتنی بار بھی دیکھتا ہے سیر نہیں ہوتا، اللہ نے محبت ڈال دی۔ تو جتنی دعائیں کی اللہ نے دعائیں قبول فرما لی۔ اے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ نے ایسے ہی بنا دیا۔ اے اللہ میری نسل میں عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرما دے، اللہ نے پیغمبر اعظم سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو مجاہد تھے، جانثار، عین اس وقت جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں، عین اس وقت جب اپنے بیٹے کو اور اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا اللہ کوئی دنیا کا مقصد نہیں، صرف دین کا مقصد ہے، تیری رضا پیش نظر ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، یہ دعائیں کر رہے ہیں، یعنی جب قربانی دے رہے ہیں تو دعا بھی کر رہے ہیں۔ قربانی دینے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ہمیں قربانی دینے والا بنا دے۔ اقبال کی مشہور نظم آپ نے سنی ہوگی، شکوہ اور جواب شکوہ۔ شکوہ میں انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا، اے اللہ ہم تو ایسے تھے اور ہم ویسے تھے، جو ہم کہتے ہیں ہم تو ایسے تھے اور ویسے تھے، ہم نے دنیا میں عقیدہ توحید پھیلایا، ہم نے دنیا سے بت پرستی کو ختم کیا، اور ہم نے قرآن کو سینوں سے لگایا، اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ شکوہ میں تو یہ بتایا، اور جواب شکوہ میں پھر اس کا جواب، تو اس کے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں عبرت اور نصیحت کے لیے۔ جواب شکوہ میں وہ کہتے ہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جس قوم کو پروائے نشیمن نہیں تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، اسلاف کے مقبرے اور اسلاف کے مزار اور اسلاف کی لاشیں اور اسلاف کے کفن، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، یہ اقبال کہہ رہے ہیں، ہو جو نیکو نام قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے۔ قبریں بیچ سکتے ہو تو اگر پتھر کے سنم مل جاتے وہ نہ بیچ دیتے تم پیسہ کمانے کے لیے؟ اور پھر جواب دیتے ہیں صفحے دہر سے، باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کیا ہوگا، کوئی آ جائے غیبی امداد آ جائے اور ہمارا کام بن جائے، بر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے. تو فرمایا کہ مسلمانوں میں سے بلا عذر بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں اللہ نے استثناء کر لیا اصحاب عذر کا. فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جو بغیر عذر کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے، نہ ہجرت نہ جہاد، اور ایک وہ ہے جو عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. تو عذر کی وجہ سے تو بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن بغیر عذر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں. وہ شخص جس کے دل کے اندر جہاد کی شدید تمنا ہے لیکن کوئی عذر مانے بن جائے تو اسے شرکت کے بغیر ہی جہاد کا ثواب مل جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے، مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ان نبل مدینتی اقوامن، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں میرے صحابہ کہ تم جس وادی میں چلے وہ تمہارے ساتھ تھے، پہاڑی پر چڑھے وہ تمہارے ساتھ تھے، تم بیٹھے تمہارے ساتھ تھے، تم اٹھے وہ تمہارے ساتھ تھے، جو کچھ بھی تم نے کیا سارے جہاد میں وہ تمہارے ساتھ تھے. قالو یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، اے اللہ کے نبی مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے ہر جگہ؟ آپ نے فرمایا کہ نعم وہم بالمدینتی حبسہم العذر، وہ مدینہ میں تھے کسی عذر کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، وگرنہ ان کے دل میں تمنا تھی تو اللہ نے ان کی تمنا کی وجہ سے شرکت کے بغیر ہی انہیں نواز دیا. اللہ اکبر. غزوہ تبوک کے موقع پر 7 مفلس غریب مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے نبی ہم غریب لوگ ہیں، سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، مگر جہاد میں شرکت کا جذبہ ہے، اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم تیار ہیں. آپ نے عذر فرمایا کہ میرے پاس بھی سواری کے لیے کوئی انتظام نہیں. اللہ اکبر. یہ سن کر وہ ساتوں رونے لگے اس حسرت اور محرومی کی بنا پر کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آیا، نہ ہم خرچ کر سکتے ہیں اور نہ اپنے لیے سواری کا انتظام کر سکتے ہیں. اتنا روئے کہ صحابہ میں ان کا نام پڑ گیا بکاؤن، بہت رونے والے، اور اتنا روئے کہ ان کے رونے پر اللہ کو ترس آ گیا اور اللہ نے وحی نازل فرما دی. فرمایا کہ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں سواری کی درخواست لے کر اور آپ کہتے ہیں قلت لا اجد ما احملکم علی، کہ میرے پاس تو سواری کا کوئی انتظام نہیں. میرے حبیب وہ آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں تولف واعینهم تفیض من الدمع، وہ آپ کی مجلس سے پلٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور کس لیے؟ اللہ یجدوا ما ينفقون. اللہ اکبر. اس لیے آنسو بہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. کتنے ہیں جن کا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ ہو جائے تو ان کے آنسو بہتے ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. اور کیسے تھے وہ جن کے آنسو اس لیے بہ رہے ہیں کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو اللہ نے بغیر شرکت کے ان کو نواز دیا۔ ایک اور صحابی کا واقعہ سیرت کی بعض کتابوں میں دیکھا، حضرت علیہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غریب صحابی تھے، رات کے آخری پہر اٹھے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اس غزوہ میں دے سکوں، اور استطاعت نہیں کہ سواری کا انتظام کر کے میں اس جہاد میں شرکت کر سکوں، اے اللہ میرے پاس صرف میری جان ہے، میری عزت ہے، مال تو کچھ بھی نہیں، میں جان اور عزت دونوں تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ دعا کی رات کے اندھیرے میں اللہ نے اپنے نبی کو اس دعا کے بارے میں اطلاع فرما دی۔ اللہ کے نبی نے نماز فجر کے بعد صحابہ سے دریافت فرمایا، ارے کون ہے تم میں سے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور عزت و آبرو کو صدقہ کیا ہے؟ خاموش رہے، جب آپ نے بار بار پوچھا تو اٹھے، یا رسول اللہ میں نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو کرنے کے باوجود محروم رہتے ہیں، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ کیے بغیر بھی نوازے جاتے ہیں، اس لیے کہ نیت سچی ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے دل کے اندر۔ اور اس لیے عرض کرتا ہوں، حج کا موقع ہے، بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سب کے جانے کو قبول فرمائے، اور بہت سے لوگ ہیں دلوں میں حسرت لیے بیٹھے ہیں، جانے کی طاقت نہیں رکھتے، حسرت ہے، تمنا ہے، تڑپ ہے، روتے ہیں جدائی میں، فراق میں، جانے کے لیے جا نہیں سکتے۔ میں ان آیات کی بنا پر، اللہ کے قرآن اور اللہ کی کتاب کے اپنے ناقص مطالعے کی بنا پر، احادیث کے مطالعے کی بنا پر، الحمدللہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایسوں کو محروم نہیں رکھے گا، بلکہ معاملہ ان کا نازک ہے جن کو اللہ پاک نے وہاں جانے کی توفیق دے دی، اللہ نے جن کے لیے جانا آسان کر دیا، اللہ نے جن کو وسائل عطا فرما دیے، ان کا معاملہ مشکل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ وہاں جانے کے باوجود بھی محروم رہ جائیں، تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ تو بھائیو، نیت اچھی ہو، جذبہ ہو دل کے اندر، ہمارے دل میں جذبہ ہو کہ اللہ کرے ایسا موقع آئے کہ اللہ کے دین کے لیے ہماری جان کی ضرورت پیش آئے، مال کی ضرورت پیش آئے، اور ہم یہ چیزیں اللہ کے لیے پیش کریں، یہ سچا جذبہ ہوگا تو ہم مومن ہیں۔ اور اگر یہ جذبہ بھی نہیں ہے، یہ جذبہ بھی نہیں، جس نے نہ جہاد کیا، نہ دل میں جہاد کی تمنا پیدا ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت آئے گی تو منافقت کی موت آئے گی، نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا، جس کے دل میں تمنا ہی نہیں ہے کہ میں بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کر جاؤں، مجھے بھی کوئی موقع ملے، میں بھی کچھ کروں، تمنا ہی نہیں ہے، آرزو ہی پیدا نہیں ہوتی دل کے لیے، بس اپنے حال میں، اپنی کھال میں، اپنے مال میں، اپنے اہل و عیال میں مست ہے، خوش ہے، بس اسی میں خوش ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں۔ فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں، درجے کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو فضیلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کون سے بیٹھنے والوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو عذر کی وجہ سے بیٹھنے والے ہیں، عذر کی وجہ سے بیٹھنے والے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور بھلائی کا وعدہ تو سب سے کر رکھا ہے۔ یہ جو عذر کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کا وعدہ، اور جو شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ۔ وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کے لحاظ سے برتری دے رکھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بہت سے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے. مکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے بہت مہربان. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے ان کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، تم کس کام تھے، تم کس کام میں تھے. یہ کن سے سوال کرتے ہیں؟ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. اور کون ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے؟ تفسیروں میں لکھے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں ہجرت نہ کی جس زمانے میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا. بغیر عذر کے کسی کو بھی ہجرت کے عمل سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی. بوڑھے، خواتین، بچے، بیمار، معذور، ان کا تو استثناء تھا، باقی ہر کلمہ گو پر فرض تھا کہ وہ ہجرت کرتا. ہر کلمہ گو پر ہجرت کرنا یہ فرض تھا. اور ہجرت اس وقت کسی کے مسلمان ہونے کی علامت تھی. اور ہجرت کرنا ضروری ایک تو اس لیے تھا کہ دین کے سارے احکام پر عمل وہ صرف مدینہ میں ہو سکتا تھا، مکہ میں نہیں ہو سکتا تھا. مدینہ میں ممکن تھا پورے کے پورے دین پر عمل کرنا، لیکن مکہ المکرمہ میں پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا. دین صرف عقیدے کا نام تو نہیں ہے، دین صرف عبادت کا نام تو نہیں ہے، دین تو پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ہماری پوری زندگی سے، ہماری معاشرت سے، ہماری معیشت سے، ہماری سیاست سے، ہماری حکومت سے، ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے. اور ہر شعبے میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنا یہ مدینہ منورہ میں تو ممکن تھا، مکہ المکرمہ میں ممکن نہیں تھا، اس لیے ہجرت کرنا لازم تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے ان کے لیے دین کا سمجھنا اور قرآن کا سمجھنا یہ آسان تھا، اس کے مواقع تھے، جبکہ مکہ المکرمہ میں یہ مواقع نہیں تھے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ایک اسلامی سلطنت کی مضبوطی کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان سارے کے سارے مدینہ منورہ میں جمع ہو جائیں اور وہ مملکت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو جائے. یہ اسباب فتح مکہ تک قائم رہے، اور فتح مکہ تک ہجرت کرنا فرض رہا. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر تو مکہ اور مدینہ دونوں برابر ہو گئے، اب ہجرت کرنا فرض نہ رہا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد ونیت، فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہی. یہ ہجرت، یہ جو مخصوص ہجرت تھی مکہ سے مدینہ تک، یہ ہجرت فرض نہیں. البتہ جہاد باقی ہے، اچھی نیت باقی ہے. اور وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو نکلا کرو. اللہ نہ کرے اگر اب بھی آج کے بعد بھی دنیا کے کسی ملک اور کسی خطے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے وہاں پر، تو اس ملک اور اس خطے سے ہجرت کرنا پھر فرض ہو جائے گا. اس لیے کہ ایمان کی حفاظت مسلمان کے لیے سب سے مقدم چیز ہے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہجرت کی چند قسمیں ہیں. ہجرت کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کی جائے، جیسا کہ ہجرت تھی مکہ سے مدینہ کی طرف. اس وقت مکہ دار الحرب تھا اور مدینہ دار الاسلام. دوسری قسم یہ ہے کہ ایسی زمین سے ہجرت کی جائے جہاں بدعات کا غلبہ ہو، بے دینی کا غلبہ ہو، وہاں سے ہجرت کی جائے. اور تیسری ہجرت یہ کہ ایسے ملک سے اور ایسی سرزمین سے ہجرت کی جائے جہاں پر حرام غالب آ جائے، حرام کا غلبہ ہو جائے. اس لیے کہ حلال کا حصول یہ بھی لازم ہے، تو جہاں حرام کا غلبہ ہو تو حلال کے حصول کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا یہ بھی لازم. اور تیسری صورت ہجرت کی یہ بھی ہے، سب کا حکم ایک جیسا نہیں ہے میں سے کہ سب کو فرض آپ کہہ لیں. تیسری قسم ہجرت کی یہ ہے کہ ہمیں کوئی مشورہ دے کہ یہاں تمہاری صحت ٹھیک نہیں رہ سکتی، یہاں سے ہجرت کرو ایسی جگہ پر جہاں پر موسم اچھا ہو، آب و ہوا اچھی ہو. تو بیماری سے بچاؤ کے لیے بھی کسی ملک کو چھوڑا جا سکتا ہے، کسی جگہ کو چھوڑا جا سکتا ہے. پانچویں قسم یہ کہ بیماری نہیں لیکن بیماری کا خوف ہے تو بھی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور چھٹی صورت یہ لکھی ہے امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہ جہاں مال محفوظ نہ ہو.
www.darsequran.com
چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی کثرت ہو تو وہاں سے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے، ایسی جگہ کی طرف جہاں پر مال کو تحفظ مل سکے. اسلام مال کے تحفظ کو بھی اہمیت دیتا ہے، جان کے تحفظ کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور عزت و آبرو کے تحفظ کو بھی اہمیت دیتا ہے. آج کیسے کہیں ہم، آج تو جو دارالاسلام جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پر بھی یہی صورت، حرام کا غلبہ وہاں پر، بدعات کا غلبہ وہاں پر، بے دینی کا غلبہ وہاں پر، اور چوروں ڈاکوؤں کا غلبہ وہاں پر، تو خطرات وہاں پر. تو امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے چھ قسمیں لکھی. اس کے علاوہ بھی ترک وطن کی صورت ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ حصول علم کے لیے ترک وطن کیا جائے، حصول علم کے لیے، جیسے بعض فنون میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو بوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، یا روزگار کی تلاش میں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کیا جائے تاکہ دارالکفر میں رہتے ہوئے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کی جا سکے. تو دین کا علم حاصل کرنا ضروری. اور سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ جو دوسرے ملک میں جاتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے اور سائنسدان بننے کے لیے اور کسی دوسرے فن میں تخصص اور امتیاز حاصل کرنے کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ وہاں جائے تو ساتھ ہی ساتھ دین کا داعی بن کر جائے اور دین کا مبلغ بن کر جائے. جب دین کا داعی بن کر جائے گا، دوسروں کو دعوت کی نیت سے جائے گا، تو اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی آسان ہو جائے. ورنہ جو دوسروں کو دعوت نہیں دے گا اسے دوسرے دعوت دیں گے، کفر کی دعوت دیں گے، بدکاری کی دعوت دیں گے، شراب خانے کی دعوت دیں گے، بدکاری کی طرف دعوت دیں گے، اور اس کے لیے اپنے ایمان اور دین کو بچانا یہ مشکل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے ان کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تم کس کام میں تھے، کس حال میں تھے. قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہتے ہیں ہم اس ملک میں بے بس تھے، کمزور تھے. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اللہ کی زمین میں ہجرت کرتے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، سوائے ان لوگوں کے جو مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور ہوں. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہوں اور نہ کوئی راہ پاتے ہوں. فَأُولَئِكَ أَسَلَّ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا جو عذر کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے. وَكَانَ اللَّهُ أَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک درس ہوا تھا تدبر قرآن کے موضوع پر, تدبر قرآن کے موضوع پر درس ہوا تھا, اس کی کیسٹ باہر دستیاب ہے, ضرور حاصل کیجئے. اللہ پاک اگر توفیق دے, جیب اجازت دے, عید کے موقع پر درس قرآن کی کیسٹ اور سی ڈی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, جہاں ملنے کے لیے جائیں اور جہاں گوشت پہنچائیں وہاں قرآن کا پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کے مال جان میں برکت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رحمان یا رحیم رحم فرما, یا کریم کرم فرما, یا عفو یا غفار یا تواب یا ذوالجلال والاکرام. ہم اپنے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں کی گندگی سے ہمارے دل و دماغ کو, زبانوں کو, کانوں کو, آنکھوں کو, ہاتھوں کو, پیروں کو, پورے جسم کو, ہمارے جسم کے لہو کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے. اے اللہ ہم شرمندہ اور نادم ہیں, تو معاف فرما دے. یا اللہ تو معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف فرما دے. یا اللہ یا اللہ ہم سب پریشان ہیں, تو ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ پوری امت کو ہدایت دے دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو ہدایت دے دے, پورے عالم کو ہدایت دے دے. اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت کے زوال کو کمال میں بدل دے, ذلت کو عزت میں بدل دے. اے اللہ پستی کو بلندی میں بدل دے, مسلمانوں کے افتراق کو اتحاد میں بدل دے. اے اللہ عالم اسلام کو, پاکستان کو اچھی قیادت نصیب فرما دے, دین کا درد رکھنے والی قیادت نصیب فرما دے. اللہ ہمارے اللہ ہم پر رحم فرما دے, تو کرم فرما دے. اللہ اے اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا یا جن کے لیے نہیں نہ کہا جا سکا, اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے. ہمارے شفیق بھائی کی والدہ ہسپتال میں داخل ہیں, یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. اور ہمارے جتنے بھی عزیزوں اور تعلق والوں کو کوئی بیماری ہے یا ہسپتال میں داخل ہیں, یا اللہ یہ جیلوں میں بیمار ہیں, یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے, اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے, اپنے فضل و کرم سے ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. اے اللہ تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ قرآن کی نعمت سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ غلامی رسول کی نعمت سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی جو نشست ہوتی ہے درس قرآن کی, اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبول عطا فرما دے. اے اللہ حق ادا نہیں ہوتا, بہت سی بے ادبیاں گستاخیاں ہو جاتی ہیں. اے اللہ معاف فرما دے, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں یا اللہ سچی طلب لے کر آتے ہیں, یا اللہ تو ان کی طلب کے مطابق فیصلے فرما دے. اے اللہ یا اللہ ان کی طلب کے مطابق ان کو ہدایت دے دے, ایمان کا نور عطا فرما دے. یا اللہ ان کے آنے جانے کو قبول فرما لے. یا اللہ ان کے مشقت اٹھانے کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے، ہمارے بزرگوں کی قبروں کو اے اللہ ایمان کے نور سے منور فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے، یا رب العالمین یا رحم الراحمین جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، یا رب العالمین یا اللہ دین کی سربلندی کے لیے، یا اللہ الائے کلمۃ اللہ کے لیے، جہاد بالمال جہاد بالنفس کے لیے، یا اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں دین کی خدمت سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ محروم نہ فرما دینا میرے اللہ، اے اللہ ہماری بد عملیوں کی وجہ سے، اے اللہ دین کی خدمت سے محروم نہ فرما دینا اللہ، اے اللہ قرآن کی خدمت سے محروم نہ فرما دینا اللہ، اے اللہ اے اللہ تا زندگی درس قرآن کی اس محفل کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری اس محنت کو ضائع ہونے سے بچا لینا، اپنے فضل و کرم سے بچا لینا، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے، یا رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر عطا فرما دے، درد عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب بھکاری ہیں، ہم سب فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں اللہ، اے اللہ تو دینے والا ہے اور دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اے اللہ ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے اللہ، اے اللہ یہ سب فقیر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب فقیر ہیں، اے غنی ہم فقیروں کو اپنے دروازے سے محروم نہ لوٹانا، اے اللہ تو مالا مال فرما دے، اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما دے، یا اللہ مالا مال فرما دے، یا رب مرتے دم تک ان ہاتھوں کو تیرے سامنے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس پیشانی کو تیرے سامنے جھکائے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دینا، اے اللہ ان ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے پھیلنے نہ دینا، یا اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور تیرے سامنے پیشانی کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ دلوں سے گندی محبتیں نکال دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما دے، قرآن کی محبت عطا فرما دے، صحابہ اکرام اولیاء مجاہدین شہداء علماء حق کی محبت عطا فرما دے، نیک اعمال اچھے اخلاق کی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمارے بنجر سینے کو اپنی محبت سے سرخیز فرما دے، اللہ آباد فرما دے، یا اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا جذبہ ایثار جذبہ وفا اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، یا اللہ جو حج کے لیے جا چکے، یا اللہ جو جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے جانے کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی ڈال دے اللہ، اے اللہ جو کچھ وہ مانگے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی ڈال دے، یا اللہ جو نہیں جا سکے، جانا چاہتے ہیں دلوں میں تمنا اور حسرت ہے، یا اللہ ان کے لیے جانا آسان فرما دے، اے اللہ ہم سب کو منا کی عرفات کی مزدلفہ کی کعبہ کی روضہ رسول کی یا اللہ برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما دے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں،
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.dasquran.com